یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، کیا؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، و شفاء لما فی الصدور، اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، دلوں کی بیماریوں کے لیے، حسد، کینہ، بغض، تکبر، نفرت، عداوت، دھوکا، فریب، ان سب کی اصلاح کرتی ہے یہ کتاب، وہدن، اور ہدایت، رہنمائی کرتی ہے، ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذلک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہو جائیں، خوشی منائیں، ہوا یعنی قرآن، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جائیدادیں، یہ کتاب، یہ قرآن ان سب چیزوں سے زیادہ اچھی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے دوڑتے ہیں، جو اس کا شوق رکھتے ہوں. تو یہاں کتاب کا ایک تعارف بھی کرا دیا گیا، ایک تو موعظت ہے، موعظت وہ چیز ہوتی ہے، وہ نصیحت ہے جو دل کو ٹچ کر جائے. پھر شفا ہے، کیونکہ انسان کا صرف جسم ہی نہیں، اس کی روح بھی ہے. صرف جسم بیمار نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے، لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے. اس بیماری کا علاج صرف قرآن میں ہے، کہیں اور نہیں، کسی اور کے پاس نہیں. آپ نے دیکھو گا، اچھا بھلا پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند شخص بعض اوقات انتہائی بےہودگی پہ اتر آتا ہے. کیوں؟ یہ شیطان غالب آ جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہو؟ جب انسان ایک غلطی کر لیتا ہے، پھر اس غلطی پہ اور اصرار، اور ایک پہ ایک کرتا چلا جاتا ہے. کبھی نہ سوچیے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا یا پڑھا لیا تو ہم بڑے نیک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ہو گئے. ہمیشہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً کب ہوتی ہیں؟ جب وہ قرآن سے دور ہوتا ہے، قرآن کی مجلس سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن اس کے دل کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر وہ بیمار ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص دین پڑھ پڑھا کر یا اچھے اخلاق سے بد اخلاقی کی طرف جائے، تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ جیسے ایک بیمار سے کرتے ہیں. کہ بیمار ہے، جیسے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو رعایت اور رخصت دیتے ہیں نا، دین بھی دیتا ہے، نماز بیٹھ کے پڑھ لو، اور اسی طرح کی کئی ایکسکیوزز مل جاتے ہیں. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ کیا کریں گے؟ علاج کریں گے کہ چھوڑ دیں گے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، رو رو کے چپ ہو جائے گا؟ نہیں، علاج کریں گے. تو روح کی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، قرآن کی مجلسوں میں ہے. کیونکہ اکیلے بیٹھ کے جتنا مرضی پڑھ لیں قرآن، دل پہ وہ اثر ہوتا ہی نہیں جتنا سب کے بیچ میں بیٹھ کے ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں. اور پھر راہ بھی ملتی جاتی ہے. اچھا باندھا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی پروگرام ادھورا پروگرام ہے جس میں صرف کیا ہو؟ علاج ہو. اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو صرف آپ کو ٹریٹ نہیں کرتا، بلکہ آئندہ کے لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے اگلا پروگرام بھی ساتھ بتاتا ہے کہ آئندہ آپ کیا کیا ایکسرسائزز کریں گے، کیا کھائیں گے، کیسے جیئیں گے. جیسے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ یہ تھوڑی ہوتا کہ فون کر کے ڈاکٹر سے کوئی دوائی منگا لیتا اور بس، اسے پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، مرض کیا ہے، پھر علاج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر صحت مند رہ ہی نہیں سکتا انسان. تو اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی غم ہے، غصہ ہے، کوئی اسی طرح کے حسد بغض آ گیا ہے، کسی کے خلاف نفرت آ گئی ہے، تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور پھر قرآن جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے، شفا بھی ہوگی، آئندہ کا پلان بھی ملے گا، اور رحمت، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کے طور پر بھی بتایا، اچھا انجام بھی ملے گا. جس کو یہ سب کچھ مل جائے، جس کا دل نرم ہو جائے، جس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، جس کو آئندہ زندگی کے لیے راستہ مل جائے، اور جس کو اچھا انجام نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ وہی اصل کامیاب ہے. اسی لیے فرمایا کہ جس کو یہ مل گیا اسے خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسے سب لوگوں سے زیادہ قیمتی دولت مل گئی جو لوگوں کے پاس ہے، وہ سب سے بہتر سودا کر رہا ہے. لیکن یہ بات عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں. اے نبی، ان سے کہیے، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ عام کام کرتے ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے کیا کیا کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، اشارے کر رہے ہو، کروٹیں بدل رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا دیکھنا تو ویسے بھی سب کو پتہ ہی کہ وہ دیکھتا ہے، لیکن خاص طور پر ان دو حالتوں کو مینشن کیا گیا، ایک تو یہ کہ کوئی بھی حالت، اور ایک وما تتلو منہ من قرآن، قرآن پڑھتے وقت اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر تم جو کچھ بھی کرتے ہو۔ یہاں نماز کا بھی ذکر نہیں آیا کہ جب تم نماز پڑھے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ۔ باقی فی شان ہر حالت کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور من عمل ان کاموں کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو حالت اور کاموں کے بیچ میں جس چیز کو مینشن کیا گیا وہ قرآن ہے، کہ بطور خاص انسان اللہ کی نظر میں ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب مثلاً اگر آپ کی کوئی چیز ہو، قیمتی چیز، اور آپ کسی کے ذریعے اٹھا کے وہاں لے جاؤ، تو آپ پیچھے سے دیکھتے نہیں رہتے کہ اچھا یہ کدھر لے کے جا رہا ہے، اور صحیح اٹھایا ہے، صحیح رکھا ہے، کیسے آپ ٹھیک ہاتھ ٹھیک کروا رہے تھے، پوزیشن ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں، اور مضبوط کراتے ہیں کہ ٹھیک سے پکڑ کے رکھنا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، جب بندے اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کتنے شوق سے پڑھ رہے ہیں، کیا محبت ہے ان کے دلوں میں، کیا خشیت ہے، کس دل سے اس کو لے رہے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ ہم کس خوشی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں۔ اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سب لکھا ہے، ایک ریکارڈ مینٹین ہے اس کا، سب کا ڈیٹا سٹوریج میں ہے۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھی خبریں سنائے گا، دنیا میں بھی ان کو جلد ملنے والی خوشخبری دے گا، دنیا میں بھی ان کے اس کام کو ترقی بخشے گا، عزت بخشے گا۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ خود بھی نہیں بدلتا، وہ اپنے عہد پر قائم ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ پھر بتائیے کدھر جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر۔ ولا يحزنك قولهم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ انسان جب بھی کچھ اچھا کام کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرور کریٹیسائز کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی شوشہ بازی کرنی ہے، اس پہ پرواہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جميعا، لوگوں کی باتیں، جھوٹے پروپیگنڈے تمہاری عزت کو کم نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا الزام ہے جو نہیں رکھا گیا تھا؟ ذاتی زندگی میں، تبلیغ کی زندگی میں، ہر جگہ۔ لیکن کیا آپ کا نام بلند ہو کر نہ رہا؟ ورفعنا لك ذکرک، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تھا۔ جب آپ کسی کو کوئی اللہ کی بات بتاتے، وقتی طور پر لوگ آپ کو نہ بھی پسند کریں، لیکن دل میں ان کے ضرور آئے گی بات کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تنہائی میں، اکیلے میں ضرور سوچیں گے، کہتا تو ٹھیک ہی تھا، اور اللہ کو تو پتا ہے آپ کیا کر رہے تھے۔ لہذا کبھی بھی انسان عزت جانے کے ڈر سے اچھی بات بتانا، اچھا کام کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ وقتی طور پر اگر کچھ بادل آ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی اصلاح کر دے گا، دوبارہ سورج چمک اٹھے گا، آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں، اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بس ان کا خیال ہے یہ بس۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو۔ رات کی نیند رات ہی کی ہوتی ہے، دن کو جتنا بھی سو لے وہ مزہ نہیں۔ اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کریں. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا, لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ, سبحانہ ہو الغنی, وہ تو بے نیاز ہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے, اسے بیٹا کیا کرنا ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں, ان کا کوئی سورس نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا, دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے, پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے, یعنی میں اپنا کام پھر بھی کروں گا. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو, اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے, پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان, میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا, یہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا جو تمہیں میں ہدایت کی بات بتا رہا تھا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا, اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا, ان کا انجام کیا ہوا؟ اسی سے سمجھ آ جائے گی کہ نہ ماننے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا, اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا, متکبر لوگ تھے اور وہ مجرم تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تم حق کو یہ کہتے ہو, یعنی جادو, جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا, کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا, جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا, جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے, اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا, اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ, پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا, صرف یوتھ تھی جو آپ پر ایمان لائی, کیونکہ بڑے لوگوں کی تو بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں کے ڈر سے, جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو صحابہ تھے, میجورٹی ان کی ینگسٹرز پر مبنی تھی. حضرت علی صرف 7 سال کے تھے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, ظاہر جب فوت ہوئے ہوں گے تو 23 سال کے بعد اس وقت آپ دیکھیے کہ کیا عمر ہوگی ان کی, اسٹل ینگ. پھر اسے جعفر, زبیر, طلحہ, سعد بن ابی وقاص, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن مسعود, اور عبداللہ بن عباس تو بہت ہی چھوٹے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو مصلحت کوشی کا شکار نہیں ہوتے, جو چیلنجز کو قبول کر سکتے ہیں, جو قربانیاں کر سکتے ہیں, اور یہ پوٹینشیل عموماً یوتھ میں زیادہ ہوتا ہے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور واقعی یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا, اس وقت کی سپر پاور تھا, لوگ اس سے ڈرتے تھے, اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے, یعنی کسی بھی طرح کسی کو سزا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو, اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو اگر مسلمان ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر انسان کو کسی قبے سے ڈر لگتا ہو تو حل کیا ہے, ایمان کا تقاضا کیا ہے, کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے اللہ کا حکم مانتا چلا جائے. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہ توکلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اہل ایمان پر کوئی ایسا دور آ جائے کہ جہاں وہ مسجد بھی نہ جا سکیں، مسجدوں پر داخلہ ہی بند ہو جائے، یا خوف و ہراس کی کیفیت ہو، یا کوئی ایسی اویلیبلٹی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ گھروں کو مسجد بنا لیں، گھروں کو قبلہ بنا لیں، یعنی گھروں کو مرکز بنا لیں، گھروں میں عبادت کریں، لیکن پھر بھی اجتماعی عبادت کریں، مل جل کر عبادت کریں، پھر بھی بڑے پیمانے پر نہیں تو چھوٹے پیمانے پر اکٹھے ہو کر کام کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یہاں بھی ایک معیار دے دیا گیا کہ کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کی نہیں، کس کی بات ماننی ہے اور کس کی نہیں. اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی، کسی بھی پیشے میں جب آپ کنسلٹنسی لیتے ہیں تو جاہلوں سے تھوڑی لیتے ہیں، اسی سے لیتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، آل آنا، اب، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اب انٹرنیٹ پہ وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ جو فرعون کی ممی کی ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد جو اس کی جسم کو پریزرو کیا گیا تھا. تو یہ قرآن میں 14 سال پہلے بتا دیا گیا کہ تیرے بدن کو ہم محفوظ کر لیں گے. اگرچہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، سامنے بھی ہوتی چیز انہیں نظر نہیں آتی. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے طلب رکھتا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے، جب ایک چیز پوری ہو جاتی پھر دوسری مانگتا ہے، دوسری پوری ہو جاتی تیسری مانگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کچھ اور ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے تو پھر اس کی کچھ اور ہوتی ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کی طلب کچھ اور ہو جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو طلب کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر طلب کچھ اور ہوتی ہے. زندگی کے سٹیجز کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دلچسپیاں بھی بدلتی چلی جاتی ہیں اور انسان ایک حال میں رہ سکتا ہی نہیں. تو ایسے میں پھر انسان کیا کرے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ کسی حالت کو پرماننٹ حالت نہ سمجھے، تبدیلیاں آئیں گی، چینجز ہوں گی. دوسرا یہ کہ جس حال میں بھی ہو اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا. اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جب ایک سے دوسری چیز مل جاتی ہے تو اس کے اندر پھر سرکشی بھی آنے لگتی ہے. جب آپ کی ہر دعا پوری ہونے لگتی ہے نا، آپ کی جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، کھانا، کپڑا، لباس، نیند، آرام، گھر، سب کچھ ہے. آپ کی جذباتی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، شادی ہو چکی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تعلقات ہیں، وہ بھی پوری ہو رہی. پھر اسی طرح دینی ضروریات، روح کی ضروریات، وہ بھی اللہ پوری کر دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھو گے کہ بعض اوقات جب جسمانی ضرورت بھی پوری ہوگی، جذباتی بھی پوری ہوگی، جو دینی ضرورت ہے جب وہ کسی حد تک ملتی ہے، کچھ ہاتھ آتی ہے، اور اگر تھوڑا زیادہ انسان محنت کرے، زیادہ ہو جائے، تو عموماً ایروگنس آ جاتا ہے انسانوں کے اندر، تکبر آ جاتا ہے. اس وقت بس وہ اس علم کو ہی فائنل اتھارٹی دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور پھر اس علم کی بنا پر بعض اوقات دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ نہایت عمدہ وسائل زندگی ملے لیکن پھر بھی اختلاف کیا. اگر انسان کائنات میں غور کرے، اپنے کو ملنے والی نعمتوں پہ غور کرے، تو اس کی توجہ بڑھ جائے اور پھر وہ یہ کام نہ کرے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے اب تجھ پر نازل کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر قرآن کے ملنے پر کچھ بھی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی بھی لا کے دکھاؤ, کوئی بھی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لا کے دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے نہ آتا دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بہت سی ذہن سازی قرآن پڑھنے کے بعد ہوتی ہے, اور یہاں پر ذکر کیا گیا قوم یونس کا. کسی بستی میں جب پیغمبر آتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا, وہ بستی اگر نہیں مانتی تھی تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. اب یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بستی ایسی تھی کہ جس کے پاس اللہ نے عذاب بھیجا, لیکن چونکہ ان کا پیغمبر ان کو چھوڑ کے جا چکا تھا تو جب انہوں نے توبہ کرنی شروع کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دوسری طرف پیغمبر کو پکڑ لیا, یونس علیہ السلام, اور انہی کے نام سے یہ سورت ہے. تو بات یہ ہے کہ مثالیں تو موجود ہیں اگر ہم دیکھنے اور پڑھنے والے ہوں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما برداری ہو تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, پھر کیا تو ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی کنورٹ ہوتا ہے, جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے, تو یہ بات ضرور سوچا کیجئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, ایمان نہیں لا سکتا. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے, ان کو بودا بنا دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو, اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں؟ ان کو پھر کس اور بات سے سمجھایا جائے؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں, پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. یہاں پر ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب حق و باطل کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے تو حق کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اور پھر یہ خوشخبری بھی کہ جیسے پچھلے رسولوں کو ہم نے بچایا اسی طرح باقی مومنوں کو بھی بچا لیں گے, اور یہ اللہ کا حق ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, اے لوگو اگر ابھی تک تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا, بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں, اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. کس کو پکارتے ہیں لوگ؟ قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں, قبروں کو اور انسانوں کو, زندہ کو, مردہ کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر مصیبت میں انسان کے کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو ہر چیز اس سے مانگتا ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, بہت ہی اہم آیت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا اور کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے, اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں. گویا ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے, اسی سے مدد مانگنا ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے, اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یعنی قرآن۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان شاء اللہ سورۃ ہود کے شروع سے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپکس جوز 11 میں سورۃ توبہ اور سورہ یونس کے جو ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے۔ طہارت ایمان کا حصہ ہے، کتاب الطہارہ پہ پورے کیسز موجود ہیں۔ صاف رہیے، صحت مند رہیے۔ ایک اور ٹاپک ہے جنت کا سودا، جھوٹ، مزاح، مسکراہٹ، اچھی نیت کا اچھا پھل۔ سورہ توبہ کی پوری تفسیر جو ہے وہ بھی الحمدللہ کیسٹس میں موجود ہے۔ دنیا کی حقیقت، قرآن کی کرنیں مری کے کوہساروں پر، ذہنی پریشانی سے نجات، ڈپریشن سے نجات، اس کا کیسٹ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔